أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أن إنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، آمنت بالله صدق الله العظيم.
کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر بدکار پر، ہر جھوٹے بدکار پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، ہر تہمت لگانے والے بدکردار پر، اور وہ سنی ہوئی بات ڈالتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہیں، اور شعراء تو ان کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو بے راہ ہوں۔ کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے اللہ کو بہت یاد کیا اور جنہوں نے مظلوم ہونے کے بعد اپنا بدلہ لیا، اور ظالم لوگ عن قریب جان لیں گے کہ وہ کس جگہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشعراء کی آخری آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 221 سے لے کر آیت نمبر 227 تک، اور انہی آیات پر سورۃ الشعراء مکمل ہوئی ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، اور نہ شیاطین نے یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے، اور دوسری بات قرآن نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن مجید کوئی شعر بھی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر نہیں ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے قرآن اشعار کی شکل میں بتایا اور سنایا گیا ہو۔ تو گویا دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے. اور انہی دو چیزوں کی نفی سورۃ الحاقہ میں بھی آتی ہے، چنانچہ 29 پارے میں قرآن مجید کی آیت ہے کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. یہ قرآن مجید ایک باعزت پیمبر کی بات ہے، ایک باعزت فرشتے کی بات ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ قرآن مجید کوئی شاعر کی بات نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم لوگ بہت کم ہی ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور قرآن مجید کوئی کاہن کی بات بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید تو نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. تو جس طرح سورۃ الحاقہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن ہے اور نہ آپ شاعر ہیں، تو وہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الشعراء کی ان آیات میں ارشاد فرمائی ہے. بات یہاں سے شروع کی گئی کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون. کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر اس آدمی پر جو بہتان لگانے والا ہو اور بد راہ ہو، بد کردار ہو، گناہگار ہو. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ سنی ہوئی بات آگے ڈال دیتے ہیں لے، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کاہن ہے، اور یہ جو آپ کی پیشین گوئیاں ہیں یہ ایسی پیشین گوئیاں ہیں جیسے نجومی کاہن لوگ کر دیا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کاہن ہیں، جادوگر ہیں، اور یہ تو ہمیشہ فتنہ فساد کی بات کرنے والے ہیں. اگر کہیں لڑائی کرانی ہو، جھگڑا کرانا ہو، کسی کو مروانا ہو، تو اس کے لیے جادوگروں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور جادوگر ہمیشہ شیاطین کے پیروکار ہوتے ہیں، کیونکہ کاہن، نجومی اور غیب کی جو خبریں دینے والے ہیں جادوگر، تو وہ ہمیشہ فتنہ فساد کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر شیاطین اترتے ہیں. شیاطین ایک بات حق ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جو شیطانوں نے کسی فرشتے سے سنی ہو، اور یہ جو کاہن ہے اس کے ساتھ 90 قسم کے جھوٹ اپنے ساتھ ملا اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو سامنے بیان کرتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یہ کاہن جو ہیں بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بات پیشین گوئیاں درست بھی ہو جاتی ہیں. دیکھو تو نا ہفتہ کیسا گزرے گا اور مہینہ کیسا گزرے گا. تو اکثر الٹ اپ ہوتا ہے اس میں، لیکن کوئی کوئی بات صحیح بھی نکل آتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کاہن لوگ کئی طرح کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، تو کوئی بات درست بھی نکل آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جب فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو یہ جو جن ہیں یہ بسا اوقات ان کی کوئی بات سن لیتے ہیں. شیاطین جن ان کی کوئی بات اچک لیتے ہیں، اور پھر وہ بات لا کر کاہن کے کان میں یا اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. کاہن جو ہے وہ ایک بات اس کے دل میں آ گئی، اس کے ساتھ اس نے 90 جھوٹ اپنے ساتھ ملائے، اور پھر ملغوبہ سا بنا کر جس میں ایک بات حق ہوتی ہے باقی ساری باتیں باطل ہوتی ہیں، وہ آگے نقل کر دیتے ہیں. پھر جب آدمی سنتا ہے اور پھر بعد میں اتفاق سے وہ ایک بات صحیح نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو کاہن نے یہ بات کہی تھی واقعی صحیح نکل آئی. حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو 99 باتیں اس نے کہی تھیں وہ ساری کی ساری جھوٹ تھی. تو یہ جو شیاطین ہیں یہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں, ان میں سے کوئی بات ہچک لیتے ہیں, پھر لا کر کاہنوں کے کان میں یا ان کے دل میں یا ان کے خیال میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ شیاطین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں انسان کے اندر اس طرح دوڑتے ہیں جیسے خون دوڑتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے اس طرح خون دوڑتا ہے. تو آدمی کے اندر گھس کے وہ طرح طرح کی باتیں چپکے چپکے ڈالتا رہتا ہے. یہ جو ہم طرح طرح کے خیالات فاسدہ اور گناہوں کے خیالات, لڑائی جھگڑوں کے خیالات, غصے کے خیالات اور نفرت کے خیالات میں ہم مبتلا ہوتے ہیں, یا عام طور سے شیطانی خیالات ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں شیاطین, پھر ہم اس کے اوپر سوچتے رہتے ہیں ایک لمبی چوڑی عمارت بنا لیتے ہیں اپنے ذہنی تصورات اور ذہنی خیالات میں, لیکن حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ شیطان کا لگایا ہوا شیرہ ہوتا ہے. وہ قصہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی, تو اس نے شیطان سے کہا کہ بھئی تم نے دنیا میں بڑا فساد پھیلا رکھا ہے. شیطان نے کہا بالکل غلط ہے, میں نے کوئی فساد نہیں پھیلایا, یہ سارا کام جو تم خود کرتے ہو, ویسے مجھے شیطان کو تم نے بدنام کیا ہوا ہے, ورنہ ساری شیطانیاں تو تم خود کرتے ہو, میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں. چنانچہ وہ حلوائی کی دکان پہ گیا اور اس نے تھوڑا سا شیرہ حلوائی کی دکان سے اٹھایا اور سامنے دیوار پہ لگا دیا. وہاں ایک مکھی آ گئی, وہ شیرہ چاٹنے لگی. مکھی کو دیکھ کر چھپکلی آئی, چھپکلی نے اس مکھی کو پکڑنے کی کوشش کی. یہاں حلوائی کی بلی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے جب دیکھا کہ یہ چھپکلی نکل کے ادھر جا رہی ہے تو اس بلی نے چھپکلی کے اوپر حملہ کر کے اس چھپکلی کو پکڑنے کی کوشش کی. سامنے قصائی کا کتا بیٹھا ہوا تھا, اس کو بھی کچھ شیطان نے ہوش ہوش کیا ہوگا, تو وہ جو کتا تھا وہ بھی اچھلا اپنی جگہ سے, اس نے بلی کے اوپر حملہ کیا اور بلی کو پھاڑ دیا. جب بلی کو پھاڑ دیا تو یہ جو حلوائی تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری بلی اور قصائی کے کتے نے اس کو مار ڈالا. تو اس نے اپنا چمچہ اٹھا کے اس قصائی کو مارا. قصائی جو ہے وہ چھرا لے کر آیا اور اس نے حلوائی کی گردن اتار دی. جب سارا ہنگامہ ہو گیا تو شیطان نے کہا دیکھو سب کام تم لوگوں نے خود کیا ہے, میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا, یہاں میں نے تو صرف دیوار میں تھوڑا سا شیرہ لگایا تھا, باقی کام تو تم لوگ خود کرتے ہو. تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ شیطان کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں ایک چھوٹا سا گندا خیال شہوت کا, نفرت کا, غصے کا, خباثت کا, کچھ بھی خیال وہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کے دل میں کون سا خیال ڈالنا چاہیے, تو وہ اس کو ڈال کے اپنا پھر فارغ ہو جاتا ہے. آپ اس خیال کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور اس خیال کے اوپر ایک لمبی چوڑی عمارت قائم کر لیتے ہیں, حالانکہ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو شیاطین ہیں یہ ایک بات کی 100 بات بنا دیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کی پھر 100 باتیں بنا دیتے ہیں. تو ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ شیاطین فرشتوں کی بات سنتے ہیں, فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو جو احکام دیے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو شیاطین ان میں سے ایک بات اچک لیتا ہے, یعنی کان لگا کے سن لیتا ہے, پھر اس بات کو لا کر وہ کاہن کے دل میں یا اس کے کان میں ڈال دیتا ہے. اب جب لوگ اس کاہن کے پاس جاتے ہیں تو ایک بات کے ساتھ وہ 100 جھوٹ اپنے ساتھ ملاتا ہے اور 101 جھوٹ بنا کر وہ لوگوں کو سنا دیتا ہے, جن میں سے ایک بات جھوٹی ہوتی ہے, ایک بات سچی ہوتی ہے اور 100 باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں, وہ بھی کام کی بات ہے, کہ یہ جتنے بھی باطل لوگ ہیں یا باطل چیزیں ہیں ان میں 100% غلط نہیں ہوتا, اس حدیث سے ایک بڑی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک بات سچی ہوتی ہے، سو باتیں اس کے ساتھ جھوٹ ملا دی جاتی ہیں۔ تو جتنے بھی فرق باطلہ ہیں اور جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں، وہ 100 کے 100% غلط نہیں ہوتے، بلکہ دنیا میں کوئی بھی آدمی جو بکواس کر رہا ہوتا ہے یا غلط بات کر رہا ہوتا ہے، عام طور سے ایسا نہیں ہوتا کہ 100% بات اس کی غلط ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بات یا دو بات یا 2.5% یا 3% صحیح ہوگا، باقی 97.5%, 98.5%, 99.5% اس کا غلط ہوتا ہے۔ اب ہم 100 کے 100 کا انکار کر دیتے ہیں، تو ویسے تو ٹھیک ہے، انکار ہی کرنا چاہیے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو 1.5% ہے، جو حق ہے، اس کو تو قبول کر لے انسان اور باقی کو رد کرے، یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ تحلیل و تجزیہ کے عین طریقے کے مطابق ہے۔ بہرحال شیاطین جو ہیں وہ ایک سچی بات کاہن کے دل میں ڈالتے ہیں اور کاہن اس کے ساتھ 100 باتیں جھوٹ کی اپنے ساتھ اپنے پاسے میں لا کر پھر وہ آگے نقل کر دیتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا ان آیات میں کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاق اثیم، یہ شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر افاق پر اثیم پر۔ افاق کہتے ہیں اصل میں بہتان لگانے والے کو، حدیث افق آپ نے سنی ہوگی، تو افق بہتان کو بھی کہتے ہیں اور مطلق جھوٹ کو بھی کہتے ہیں۔ اس لیے افاق کا مطلب آپ جھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ہمارے بعض اکابر نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ جھوٹے کا کیا، اور اس میں آپ افاق کا ترجمہ بہتان لگانے والے کا بھی کر سکتے ہیں کہ شیاطین نازل ہوتے ہیں اس آدمی پر جو جھوٹ بولنے والا یعنی بہتان لگانے والا ہو۔ تو افاق جھوٹ بولنے والا، بہتان لگانے والا، اسیم، اسیم کا ترجمہ گناہگار بھی کیا گیا اور بے راہ بھی کیا گیا، بدکار بھی کیا گیا، بد کردار بھی کیا گیا، اور یہ سب ترجمے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو شیاطین نازل ہوتے ہیں ایسے شخص کے اوپر جو زبان کے اعتبار سے جھوٹا ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے بدکار ہوتا ہے۔ جس کی زبان جھوٹی ہو اور جس کے اعمال خراب ہوں، اسی کے گرد شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے، اسی کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے جھوٹ بولے گا اور عمل سے بدکاری کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیاطین کا اس کے اوپر تسلط ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، اس سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے کہیں دور چلا جاتا ہے۔ تو جتنا آدمی جھوٹا ہوگا اور بدکار ہوگا، اتنا ہی شیاطین کا اس کے اوپر تسلط ہوگا، شیاطین اس کو مزید ہوا دیں گے، اس کے برائی کو بڑھاتے رہیں گے۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاق عظیم، شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر اس شخص پر جو زبان کے اعتبار سے جھوٹا اور عمل کے اعتبار سے بدکار ہو۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ سنی ہوئی بات ڈال دیتے ہیں اس حالت میں کہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا کہ سنی ہوئی بات آگے ڈال دیتے ہیں اور اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اس سے شیاطین بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ شیاطین نے ایک بات فرشتوں سے صحیح سنی تھی اور باقی سارا جھوٹ ملا کر انہوں نے کاہن کو ڈال دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے شیاطین مراد نہ ہو بلکہ کاہن مراد ہوں، کہ کاہنوں نے ایک بات جنہوں کی سنی تھی اس کے ساتھ 100 جھوٹ انہوں نے اپنے ساتھ ملائے اور 101 بنا کے لوگوں کے سامنے اور اپنے سے جو ان کے گاہک تھے ان کو جا کے سنا دیا۔ تو قرآن کہتا ہے یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی ہوئی بات وہ آگے ڈال دیتے ہیں، واکثرهم کاذبون، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ان کی اکثر بات جھوٹی ہوتی ہے. اس میں بھی لطیف اشارہ ہے کہ اکا دکا کوئی بات صحیح بھی ہوتی ہے لیکن اکثر باتیں ان کی جھوٹی ہوتی ہیں. یہاں تک ان تین آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کاہنوں کا اور شیاطین کا ذکر کیا کہ شیاطین کاہنوں پر آتے ہیں، کاہن عام طور سے جھوٹے اور بدکار ہوتے ہیں، انہی پر شیاطین آتے ہیں اور پھر یہ کاہن جھوٹی اور سچی باتیں ملا کر آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آگے جو آیات ہیں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شاعروں کا ذکر کیا ہے. ابھی تک کاہنوں کا ذکر تھا اور یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا کاہنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آگے جو آیات ہیں ان سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں نہ شاعروں سے آپ کا کوئی تعلق ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے حضور کو شعر نہیں سکھایا اور شعر آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. تو جو آگے آیات ہیں ان میں شاعروں کا ذکر ہے، تو ذکر یہاں سے شروع کیا گیا کہ والشعراء يتبعهم الغاوون، جو شعراء ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں بے راہ لوگ، جو بے راہ ہوں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، بے راہ ہوں یا گمراہ ہوں، بے راہ ہوں یا گمراہ ہوں، وہ پیروی کرتے ہیں شاعروں کی. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اے مخاطب تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شاعر ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہتے ہیں وہ باتیں جو کرتے نہیں ہیں. یہاں شعراء کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ شعراء جو ہیں ان کی پیروی کرنے والے بھی اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے راہ یا گمراہ ہوتے ہیں، یعنی جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس خیالی دنیا. یہ شاعر جو ہے نا یہ اکثر خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ میں ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں، اپنے طالب علم ساتھیوں کو، کہ خیالی دنیا ہوتی ہے ایک حقیقت کی دنیا ہوتی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بلکہ آپ لوگ مجھے معاف کریں تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اکثر خیالی دنیا میں رہتے ہیں. بہت سارے نیک لوگ وہ بھی خیالی دنیا میں رہتے ہیں کہ پھونک ماروں گا تو یہ اڑ جائے گا، پھر ادھر کو پھونک ماروں گا تو وہ اڑ جائے گا، ادھر کو پھونک ماروں گا تو میزائل الٹ کے ادھر چلا جائے گا. تو یہ خیالی دنیا ہے، آپ خوش ہوتے رہو اس خیالی دنیا میں. لیکن خیالی دنیا اور ہے، حقائق کی دنیا بالکل اور ہے. خیالات جو ہے نا وہ تو ان میں ذرا سی وہ شیرہ لگا کے آپ کہیں سے کچھ پہنچا دو، پوری عمارت اس خیالی دنیا پہ آپ کھڑی کر دو کہ پہلے یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، یہ خیالی دنیا ہے. لیکن جب آپ آنکھ کھول کے حقیقت کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں. مجھے لطیفہ یاد آ گیا، آج پتہ نہیں کیا لطیفہ زیادہ یاد آ رہا ہے. حضرت حامی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ وہ ایک آدمی تھا، تو اس کو کسی نے مزدوری پہ رکھا اور کہا کہ بھائی تم یہ میرا مٹکا اٹھا کے فلاں جگہ تک پہنچا دو تو میں تمہیں دو پیسے دوں گا. اس زمانے میں دو پیسے، ایک آنے کے اندر چار پیسے ہوتے تھے، تو دو پیسے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب سوچنے لگا کہ میں جو دو پیسے مجھے ملیں گے اس سے میں دو انڈے خریدوں گا، اور دو انڈے خرید کر اپنے برابر میں جو ہمارا پڑوسی ہے اس کی مرغی کے نیچے رکھوں گا، اس سے دو بچے ہوں گے، جب دو بچے ہوں گے تو وہ مرغیاں ہوں گی، پھر وہ انڈے دیں گی تو وہ دو کے چار، چار کے آٹھ، آٹھ کے دس، بارہ، اس طرح ہو جائیں گے. پھر جب بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی تو میں کچھ مرغیاں بیچ کے بکری لے لوں گا، پھر بکری سے بچے پیدا ہوں گے تو بہت ساری بکریاں ہو جائیں گی، مرغیاں، بکرا، پورا باڑا بنا لوں گا. جب باڑا بنا لوں گا تو پھر اس کے میں ایک مکان خریدوں گا بیچ کر، دودھ بھی بیچوں گا اور جناب مرغیاں بھی بیچوں گا، انڈے بھی بیچوں گا، ایک مکان بناؤں گا، مکان بناؤں گا، پھر شادی کروں گا، ایک کروں گا، دوسری کروں گا، پھر اس کے بعد بچے ہوں گے، بچے مجھ سے پیسے مانگیں گے اور کہیں گے ابو دو میں کہا ہوں نہیں دیتا. اور زور سے اس نے جو سر جھٹکا تو وہ جو اس کے سر کے اوپر گھڑا رکھا ہوا تھا وہ نیچے گرا اور وہ ٹوٹ گیا. تو جس آدمی نے اس کو مزدور رکھا تھا تو اس کو ڈانٹنے لگا بھائی کیا حرکت کی تم نے, اتنے اپنے سر کو کیسے مارا اور کیسے ہلایا کہ میرا گھڑا ہی نیچے گر گیا اور میرے ضائع ہو گیا. کہا تمہارا تو گھڑا گرا ہے, میرا تو میرا پورا کا پورا کنبا ختم ہو گیا. تمہارا تو صرف گھڑا ہی ختم ہوا ہے, میرا تو پورا کا پورا کنبا ہی ختم ہو گیا ہے. اب وہ کنبا کیسے بنایا تھا اس نے, ایک خیالی دنیا میں بنایا تھا, خیالی دنیا میں. ظاہر ہے آپ بیٹھے یہاں سوچتے رہو کہ پہلے یوں ہو گیا پھر یوں ہوگا پھر میں یوں کروں گا یوں ہو جائے گا پھر یوں کروں گا یوں ہو جائے گا, ٹھیک ہے سوچتے رہو بیٹھے میں اسے خوش ہوتے رہو, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا. مولانا جب آنکھ کھلے گی تو آپ جب حقیقت کی دنیا میں ہو گئی, حقیقت کی دنیا بہت کڑوی ہے, چاہے دیندار ہو چاہے بد دین ہو کوئی بھی ہو, حقیقت کی دنیا کڑوی ہوتی ہے اور خیالی دنیا جو ہے وہ بڑی لذیذ ہوتی ہے. اس لیے ہمارے جو نیک ساتھی ہیں وہ بھی اکثر خیالی دنیا میں چلے جاتے ہیں, کرامات معجزات اور اس طرح کی دنیا میں جو خیالی دنیا ہوتی ہے اس میں خوش رہتے ہیں وہ. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے اور لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں ملائے اعلی میں پہنچ گیا ہوں, یہ تو میں نیچی زمین پر ہی بیٹھا ہوں, بڑی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. یہی معاملہ ہے شعرا کا. شعرا میں سب سے زیادہ اس میں آگے ہیں کہ وہ اکثر خیالی دنیا میں رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, ایک چھوٹی سی بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. ہم ہیں قتیل ایک بت نازک خیال کے, تو نازک نازک خیالات ان کے آتے ہیں, پھر اس نازک نازک خیالات کے اوپر یہ لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کر لیتے ہیں. پھر جب آپ ان کے اشعار سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا خیال انہوں نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے خیال بڑا لطیف بھی تھا بڑا نازک بھی تھا اور اس پر انہوں نے ایک عمارت بھی کھڑی کر دی, لیکن ساری کی ساری خیالی دنیا ہوتی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کے برخلاف انبیاء کرام علیہم السلام جب بات کرتے ہیں وہ کبھی خیالی دنیا کی بات نہیں کرتے. میں آپ کو بتا دوں کبھی خیالی دنیا کی باتیں نہیں کرتے, وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے, کیونکہ خیالی دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. خیالی دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ تم اس دنیا میں رہو گے تو یہ مزے ہوں گے یہ مزے ہوں گے یہ مزے ہوں گے, لیکن حقائق کی دنیا تو بڑی کڑوی ہوتی ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو حقائق کی دنیا میں رکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, پھر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا, پھر آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی, آپ نے بڑی محنت اور مشقت سے زندگی گزاری, آپ نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں, آپ نے تجارت کے لیے رزق حلال کے لیے شام کا سفر کیا ہے, کتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی بعثت سے پہلے, پھر بعثت کے بعد آپ نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, لیکن ان تکلیفوں کے اٹھانے کے باوجود آپ ہمیشہ خوش باش رہتے تھے, ہمیشہ آپ مسکراتے رہتے تھے. یہ حقائق کی دنیا میں رہ کر مسکرانا یہ کمال کی بات ہے, نہ یہ کہ آدمی حقائق کی دنیا سے بھاگ کے ایک خیالی دنیا میں اپنی پناہ لے لے. تو یہ جو شعراء ہیں یہ اکثر خیالی دنیا میں رہتے ہیں. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ شعراء یتبعہم الغاوون, کہ شعراء کی پیروی کرتے ہیں بے راہ لوگ. غاوون غوا یغوی کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنا, غاوون وہ آدمی جو گمراہ ہو بے راہ ہو, اور گمراہ اور بے راہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی کوئی نصب العین نہ ہو. دیکھیے آدمی کی زندگی کا اگر ایک نصب العین ہو کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے جنت کی طرف, فلاں کام مجھے کرنا ہے اور میں مرتے دم تک یہ کام کروں گا وہاں تک پہنچوں گا, تو آدمی اس منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے آہستہ 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 آہستہ. اور جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو وہ خیالی دنیا میں کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون, اور جو شعراء ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں بے راہ لوگ. الم تر انہم فی کل واد یہیمون, اے مخاطب کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ شاعر ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. ہاں میں یہیم کے اصل معنی ہوتے ہیں حیران ہونے کے, اور یہیمون کا مطلب ہے کہ ہر وادی میں حیران ہوتے ہیں, ہر وادی میں حیران ہوتے ہیں. کبھی ایک خیال ان کے ذہن میں آ گیا, اس پر ایک غزل کہہ دی, دوسرا خیال ذہن میں آ گیا, اس پہ ایک نظم کہہ دی, کبھی آزاد نظم کہہ دی, کبھی جناب وزن کے اوپر نظم کہہ دی. اب جو خیال ان کو آ جائے اس خیال کے اوپر وہ عمارت تعمیر کرتے چلے جاتے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون, اے مخاطب کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ یہ جو شعراء ہیں ہر وادی میں حیران پھرتے رہتے ہیں. ہم یہیمو حیران ہونا, ہر وادی کے اندر حیران ہوتے رہتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور یہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں, یعنی ان کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. چنانچہ جتنے شاعر ہیں اگر آپ ان کا کلام دیکھیں تو بڑا خوبصورت کلام ہوتا ہے, دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے, لیکن آپ ان سے ملیں اور ان کی بات ان کو قریب سے دیکھیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو دیکھیں, آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ کیسے لوگ ہیں کہ باتیں اتنی اچھی اور کام اتنے خراب. نہ بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں, نہ بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں, نہ بہن بھائیوں کا حق ادا کر رہے ہیں, نہ پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہیں, نہ اللہ رسول کا حق ادا کر رہے ہیں, نہ غریبوں کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن جب شعر کہتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ غریبوں کے ہم نوا یہی ہیں اور سب سے زیادہ حقوق کے ادا کرنے والے بھی یہی ہیں. کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ شعر ہمارے اردو زبان میں اور عربی میں ایک موزون کلام کو کہا جاتا ہے جس میں ایک خاص لے خاص وزن ہوتا ہے, قافیہ ہوتا ہے, ردیف ہوتی ہے, لیکن اصل میں شعر کہتے ہیں نازک خیالی کو. کوئی بھی نازک خیال ہو تو وہ شعر ہے. تو خیالی دنیا میں رہنا اور خیالی دنیا میں رہ کر اس کے اوپر عمارت تعمیر کرنا یہ عام آدمی کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے, اور چونکہ شاعر اسی خیالی دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ. اس لیے میری آپ سب دوستوں سے, خود اپنے سے بھی درخواست ہے, آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے, کبھی آپ خیالی دنیا میں مت رہنا. یہ خیالی دنیا بہت مزیدار ہوتی ہے مگر آدمی اس میں نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, کیونکہ خیالی دنیا تو خیالی ہے. وہاں کھلے گی تو آپ کو کڑوے حقائق سامنے نظر, کبھی آدمی کو خیالی دنیا میں نہیں. ہمارے دیندار لوگ بھی بعض اوقات دین کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو خیالی دنیا میں لے جاتے ہیں کہ یوں کرو گے تو یوں ہوگا, پھر یوں کرو گے تو یوں ہوگا, پھر یوں کرو گے تو یوں ہوگا, اور تمہارے فرشتے ہی تمہاری طرف سے حل چلا دیں گے, فرشتے ہی تمہاری طرف سے دکان کھول دیں گے, فرشتے ہی جو ہے نا وہ بیوی کو دوائی لا کے دے دیں گے, فرشتے ہی جو ہے وہ علاج کرا دیں گے. اب یہ خیالی دنیا ہے مولانا, حالانکہ حقائق کی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. اب آپ یہ سمجھو کہ میں چونکہ دین کا کام کروں گا اس لیے میرا جوتا ٹوٹے گا تو وہ بھی فرشتہ جوڑ کے لا کے دے گا, یہ جناب میری بیوی کی تکلیف ہوگی تو فرشتہ جو ہے وہ دوائی لا کے دے گا. تو مولوی صاحب یہ خیالی دنیا ہے, اس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو حقوق سے بھاگنا ہے. خیالی دنیا میں رہ کر راہ حقوق سے فرار اختیار کرنا ہے, اور حقوق سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے, آدمی کو حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے ڈٹ کر, کیونکہ دین نام ہے ادائے حقوق کا, حقوق کی ادائیگی کا نام دین. اللہ کا حق ادا کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرو, صحابہ کا حق ادا کرو, بیوی بچوں کا حق ادا کرو, نماز کا حق ادا کرو, تبلیغ جہاد جتنے نیکی کا کام ہے سب کا حق ادا کرو, یہ ہے اصل دین. تو خیالی دنیا میں رہ کر حقوق کی ادائیگی سے راہ فرار اختیار کرنا یہ دین کے منافی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے تو سوچا تھا کہ نماز پڑھیں گے تو کوئی تکلیف نہیں آئے گی, اور جناب یہ کریں گے تو پھر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اب تکلیف تو اس دنیا کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا تھا تو دگنا بخار آتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا تیز بخار, یہ تو دو آدمیوں کے برابر بخار. آپ نے فرمایا ہاں مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا لئن لک اجرین, کیونکہ آپ کو ثواب بھی دگنا ملتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں مجھے ثواب بھی دگنا ملتا ہے. تو خیالی دنیا میں یہ سمجھنا کہ اگر ہم دین میں لگ جائیں گے تو نہ نزلہ ہوگا، نہ زکام ہوگا، اور نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا، تو یہ تو خیالی دنیا ہے. خیالی دنیا اور ہوتی ہے، حقائق کی دنیا اور ہوتی ہے. اور شاعروں کے اندر یہ مصیبت ہے کہ وہ اکثر خیالی دنیا میں رہتے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وہ شعراء یتبعہم الغاوون، اور شعراء جو ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں بے راہ لوگ. الم تر انہم فی کل واد یہیبون، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں حیران پھرتے رہتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں. آگے آ رہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ شاعر جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے. وذکروا اللہ کثیرا، اور جنہوں نے کثرت سے اللہ کو یاد کیا. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے مظلوم ہونے کے بعد اپنا بدلہ لیا، وہ اس سے مستثنی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی حضرات شاعر تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شعر کہا کرتے تھے، اگرچہ بہت زیادہ نہیں کہتے تھے، لیکن عبداللہ ابن رواحہ، حضرت کعب ابن مالک، یہ حضرات جو تھے، یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین، تو یہ بڑے زبردست شاعر تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ، کعب ابن مالک اور حضرت حسان ابن ثابت. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ تینوں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے شعراء کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے جو آپ نے ہمیں سنائی، ہم بھی تو شاعر ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اگلی آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، ہاں مگر وہ شاعر کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جنہوں نے اللہ کو بہت یاد کیا، اور جنہوں نے مظلوم ہونے کے بعد اپنا بدلہ لیا. اور فرمایا تم ان میں شامل ہو، تم ان میں شامل ہو. اور اسی لیے شعر کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ فرمایا کرتے تھے کہ شعر جو ہے ایک کلام ہے. حسنہ حسن وقبیحہ قبیح، اگر شعر اچھا ہے تو اچھا ہے، اور برا ہے تو برا ہے. اتنی بات ہے کہ شعر اچھا بھی ہو تو آدمی کو شاعری کا مشغلہ، اپنا مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی سخت ہے، آپ نے فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا لَأَن يَمْتَلِيَ أَحَدُ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، تم میں سے کسی آدمی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، یہاں تک کہ پھیپڑے اس کے خراب ہو جائیں اور پھیپڑوں سے خون آنے لگے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارے پیٹ کے اندر اشعار بھر جائے. آدمی کے پیٹ کے اندر پیپ بھر جائے اور اس پیپ کی وجہ سے اس کے پھیپڑے خراب ہو جائیں اور پھیپڑوں سے خون آنے لگے تھوکتے وقت، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی شاعر ہو اور ہر وقت خیالی دنیا کے اندر رہتا ہو اور اس کا پیٹ جو ہے وہ اشعار سے بھرا ہوا ہو. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اگر شاعری اس کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، خیالی دنیا میں وہ نہیں رہتا، ویسے کبھی کبھار اشعار سن لیتا ہے یا کبھی کبھار اشعار کہہ دیتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک بھاری تعداد تھی جو اشعار کہتی تھی، لیکن اشعار ان کی زندگی کا مقصود اصلی نہیں تھے. ان کی زندگی کا مقصود اصلی ایمان، اعمال صالحہ، ذکر اللہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، اور اشعار کو انہوں نے اختیار کیا تھا وانتصروا من بعد ما ظلموا کے لیے، کہ مظلوم ہونے کی وجہ سے اشعار کے ذریعے انہوں نے بدلہ لیا. اور روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کے اشعار کہے، تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں مشرکین مکہ کی حجب بیان کروں، انہوں نے جو آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے جواب میں میں اشعار کہوں. آپ نے فرمایا تم ان کی حجب کیسے کرو گے کہ میں بھی تو انہی سے تعلق رکھتا ہوں، میں بھی تو قریش سے تعلق رکھتا ہوں. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں آپ کو ان کے اندر سے ایسے نکال دوں گا جیسے آٹے کے اندر سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. سفید آٹے میں بال علیحدہ نظر آتا ہے، جس طرح آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے اسی طرح میں آپ کو ان میں سے نکال لوں گا، یعنی قریش کی حجب اس طریقے سے کروں گا کہ آپ کی ذات مبارکہ کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو اپنے ساتھ لگا لو. اور فرمایا اس لیے کہ ابو بکر جو ہیں وہ نسابۃ العرب ہیں، عربوں کے نسب کو خوب جاننے والے ہیں. چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اشعار کہے، وہاں اشعار کہے تھے ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے مگر بڑے بدتمیز تھے، کافر تھے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، لیکن اس زمانے میں وہ آپ کے چچزاد بھائی تھے، ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور برے اشعار کہے تھے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں اشعار کہے. جب وہ اشعار ابو سفیان ابن الحارث کو پہنچے، مکہ میں پہنچے اور وہ اشعار سنائے گئے، ابو سفیان ابن الحارث نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حسان ابن ثابت کے ان اشعار کے پیچھے ابو قحافہ ہے، یعنی ابو بکر صدیق ہے. کیونکہ قریش کی حجب کرنا اس لیے مشکل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اس خاندان کی حجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر آپ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اب حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاونت کے ساتھ ان لوگوں پر اٹیک کیا جن پر اٹیک کرنا چاہیے تھا، اور کسی ایسے شخص پر اٹیک نہیں کیا کہ جس کا اثر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اثر پر پڑتا. اتنی ذہانت سے انہوں نے یہ کام کیا. تو ابو سفیان ابن الحارث جو مکہ مکرمہ کے شاعر تھے، انہوں نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے، ابو قحافہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کس کی حجب کرنی ہے کس کی حجب نہیں کرنی. تو ابو سفیان کے جواب میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اشعار کہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے وقت یہ بھی فرمایا تھا اہجوہم، یا یہ فرمایا تھا حاجہم وروح القدس معاک، تم ان کی حجب کرو، روح القدس یعنی جبریل تمہارے ساتھ ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کہا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ آپ حسان کی مدد کیجئے جبریل کے ذریعے سے تاکہ یہ صحیح صحیح اشعار کہے. چنانچہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ بھی شاعر رسول ہیں، عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی شاعر رسول ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے حرم کے اندر، تو آپ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ عبداللہ ابن رواحہ تھے اور وہ اشعار پڑھ رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی، اشعار پڑھ رہے تھے. تو عمر فاروق نے عبداللہ ابن رواحہ کو منع کیا کہ تم یہ حرم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھ رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کو چھوڑ دو، ان کے جو اشعار ہیں مشرکین مکہ پر تیروں سے زیادہ سخت ہیں، تیر اتنا کام نہیں کرتے جتنا کہ ان کے اشعار کام کرتے ہیں. اصل میں اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ یہ اشعار تھے. آج کل کا میڈیا جو ہے نا وہ ٹی وی کی شکل میں ہے، صحافت اخبارات کی شکل میں ہے، اور سوشل میڈیا اب نیا ایجاد ہوا ہے، اب ان کے ذریعے سے بات تیزی سے پہنچائی جاتی ہے یہاں سے وہاں. اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ اشعار تھے، چنانچہ شعر یہاں کہے جاتے تھے، تین دن میں یا ایک ہفتے کے اندر مکہ پہنچ جاتے تھے. وہاں کوئی جو شعر کہا جاتا تھا ایک ہفتے کے اندر یہاں آ جاتا تھا، اور اس کی بنیاد پر بچے بچہ وہ شعر گنگنا رہا ہوتا تھا، پڑھ رہا ہوتا تھا. تو وہ اس زمانے کا میڈیا تھا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میڈیا سے یا اشعار سے اگر دین کی خدمت لی جائے تو وہ کوئی زہد یا تقویٰ کے یا دین کے خلاف نہیں ہے. اس میڈیا کو یا اشعار کو اگر آپ دین کی نصرت کے لیے استعمال کریں تو قرآن نے بھی اس کی اجازت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی ہے. نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کی اجازت دی ہے بلکہ فارغ وقت میں آپ نے اشعار سنے بھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو آپ کے ساتھ حضرت شریط رضی اللہ عنہ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں امیہ ابن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ تو کہا جی مجھے یاد ہے. فرمایا سناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سناؤ. تو انہوں نے امیہ ابن ابی سلط کا ایک شعر سنایا. آپ نے فرمایا ہی اور سناؤ. ہوں اور سناؤ. چنانچہ انہوں نے ایک اور سنایا. آپ نے فرمایا ہی اور سناؤ. پھر ایک اور سنایا. کہتے ہیں اس رات میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 شعر سنائے. تو آپ نے 100 اشعار ایک رات میں سنے، کیونکہ سفر تھا، اندھیرا تھا، مسلسل آگے راستہ طے ہو رہا تھا. تو آپ نے اپنی نشاط طبع کے لیے فرمایا سناؤ کو شعر سناؤ. تو فارغ وقت میں آدمی ابھی کبھی گنگنا لے یا کوئی اشعار پڑھ لے تاکہ دل خوش ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صحابی تھے، وہ پہنچے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے اپنے کمرے میں، اور کچھ اشعار گنگنا رہے ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ عمر فاروق تو بڑے مضبوط قسم کے آدمی تھے، اور یہ جو نازک خیالی وغیرہ ہے تو وہاں تو اس کے پر جلتے تھے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ بھی اشعار پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں تو ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ وہ اپنے شاگردوں کو قرآن حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب درس دیتے دیتے تھک جاتے تھے تو کتاب بند کر دیتے تھے، اور پھر اپنے جو طالب علم ہیں ان سے کہتے تھے ہمیں دور جاہلیت کے کچھ اشعار سناؤ تاکہ منہ کا ذائقہ کچھ تبدیل کرے. تحمیز اسے کہتے تھے وہ، تحمیز، کہ منہ کا ذائقہ تبدیل کرے. تو کبھی آدمی منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے، نشاط طبع کے لیے فارغ وقت میں اشعار سن لے، پڑھ لے، تو یہ بھی جائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ثابت ہے. لیکن اشعار کو اپنی زندگی کا مقصود بنانا یہ جائز نہیں ہے، اور خیالی دنیا میں رہنا شاعروں کی طرح اس کی اجازت نہیں ہے. آدمی کو حقائق کی دنیا میں آ کے کھول کے رہنا چاہیے. ترجمہ سن لیجئے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ شاعر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور جنہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور مظلوم ہونے کے بعد انہوں نے اپنا بدلہ لیا. نصرہ کے معنی مدد کرنا، استنصار کا مطلب مدد طلب کرنا، اور انتصار کا مطلب خود اپنی مدد کرنا یعنی بدلہ لینا. اسی لیے انتصار کا مطلب بدلہ لینے کا بھی آتا ہے، اور انتصار کا مطلب فتح بھی آتا ہے، کیونکہ جب آپ نے اپنا بدلہ خود لے لیا تو آپ کو فتح اور کامیابی حاصل ہو گئی. تو وانتصروا من بعد ما ظلموا کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم ہونے کے بعد انہوں نے اپنا بدلہ لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وَظَالِمْ لوگوں کو عن قریب علم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پر پلٹ رہے ہیں، کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایمن قلبن ین قلیبون. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا کہ کس کروٹ پر الٹ رہے ہیں، لیکن ہمارے کئی اکابر نے اس کا ترجمہ کیا کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ظالموں کو عن قریب پتہ چل جائے گا کہ جو ظلم وہ صحابہ پہ کر رہے ہیں یا عام لوگوں پر کر رہے ہیں اس کا بدترین نتیجہ کیا ہے. اب جو آج آیات پڑھی گئی ان کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر اس آدمی پر جو بہتان لگانے والا بدکار ہو، اور یہ شیاطین سنی ہوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. اور جو شعراء ہیں تو بے راہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. اے مخاطب، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی میں حیران پھرتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں. ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور جنہوں نے مظلوم ہونے کے بعد اپنا بدلہ لیا، اور ظالموں کو عن قریب علم ہو جائے گا کہ کس انجام کی طرف وہ جا رہے ہیں. اللہ واللہ سبحانہ وتعالی. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن مجید کے متعلمین میں اور معلمین میں شامل فرما. یا اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو قرآن کو سیکھنے والے ہوں، قرآن کو سکھانے والے ہوں. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله يا ارحم الراحمين، اپنی رحمت کاملہ کی برکت سے، اس قرآن مجید کی برکت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، ستھری زندگی نصیب فرما، حقائق کی دنیا میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو. یا ارحم الراحمین، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، ہم میں جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، جو بے گھر ہیں اپنے فضل سے ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیجئے. یا اللہ، دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے، ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے، نیکیوں کی لذت عطا فرما دیجئے. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.